نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو بات فرمانا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، جو شخص ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستوں کی ہدایت اسے عطا فرما دیتے ہیں. جاہدو کا لفظ اس آیت میں آیا ہے. مجاہدہ اصل میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، محنت کرنے کو کہتے ہیں، لغوی معنی اس کے یہی ہیں. جہاد کے معنی بھی لڑنے کے نہیں ہیں بلکہ کوشش کرنے کے ہیں، محنت کرنے کے ہیں. البتہ صوفیہ کی اصطلاح میں مجاہدہ ایسی کوشش کو کہتے ہیں جس سے اعمال و اخلاق درست ہو جائیں، جس سے انسان سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے، غلط راستوں سے انسان بچ جائے. تو ایسی کوشش کرنا کہ جس سے ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ. اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے خلاف، ماحول کے خلاف، نفس کے خلاف جو بات ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس کے خلاف اپنے نفس کو روکنا، یہ تاکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ اصل جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں کرے اور شیطان کے راستے پر نہ چلے، غلط راستوں کو اختیار نہ کرے، بے حیائی کے راستوں کو اختیار نہ کرے، گناہوں کے راستے پر نہ چلے. تو گویا یہ شخص اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے. تو اس کوشش میں آدمی کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مدد شامل حاول نہ ہو تو انسان کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا. علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. جس طرح دودھ پیتا بچہ اگر ساری زندگی اس سے دودھ نہ چھڑائے ماں تو وہ دودھ پیتا رہے گا، کیونکہ اس کو دودھ پینے میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. چنانچہ ماں باپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور وہ بچہ بھی روتا ہے، ماں باپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے اب نہیں چھوڑایا تو یہ ساری زندگی چھوڑنے والا نہیں. تو محنت، کوشش کر کے اس بچے سے دودھ چھڑایا جاتا ہے. بعض اوقات ساری ساری رات ماں جاگتی ہے، پریشانی اٹھاتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے، تب جا کے بچہ دودھ چھوڑتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے نفس انسانی کو بھی گناہوں کی لذت لگی ہوئی ہے، یہ لذتوں کا خوگر ہو چکا ہے، اس لیے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اسے تکلیف ہوتی ہے اگر اس کو گناہ سے چھڑایا جائے. کسی کو بد نظری کی عادت, اگر اس سے آدمی اپنی نظروں کو ہٹائے نفس کو تکلیف ہوتی. کسی کو بے حیائی کی عادت, بے حیائی سے روکے نفس کو تکلیف ہوتی. گناہ کرنے کی عادت, گناہ کرنے سے روکو تو تکلیف ہوتی. تو جس طرح اس بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہوتی ہے, دودھ چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح انسان کے نفس کو گناہ چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ اتنا عادی ہو گیا ہے. لیکن بھائی جس طرح سے محنت مشقت کر کے ماں باپ بچے کو دودھ چھڑاتے ہیں, اسی طرح سے اگر ہم نے محنت نہیں کی, کوشش نہیں کی, اپنے اخلاق اور اعمال کو درست کرنے کی فکر نہیں کی, تو نتیجتاً پھر ساری زندگی مرتے دم تک بھی یہ گناہ چھوٹنے والے نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ نفس شیر ہے کمزوروں پر. آپ جتنا دبتے چلے جائیں گے یہ آپ پر شیر ہوتا چلا جائے گا. گناہ کے جتنے راستے اختیار کرو گے یہ نفس ہمارا شیر ہوتا چلا جائے گا, آپ کو اور دبائے گئی. لیکن جب ذرا اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, تو تھوڑی تکلیف تو ہوگی, مشقت تو ہوگی, لیکن بالآخر جس طرح وہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اس طرح یہ گناہ کی عادت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے سامنے ڈٹنا پڑے گا. اور سب کی عادت ایسی ہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام اور کفر کا معاملہ بھی ہے. اگر کافروں کے سامنے آپ دب گئے تو آپ کو اور دبائیں گے, دباتے چلے جائیں گے, جتنے دبو گے اتنے دباتے چلے جائیں گے. لیکن ذرا سا ہمت سے کام اگر کوئی لے لے, ان کے رعب اور دبدبے میں نہ آئے, تو وہ خالی خولی دھمکیاں تو ضرور دیں گے اور بالآخر پھر خاموش ہو جائیں گے. لیکن جتنا دبے گا اتنا وہ دبائیں گے. اسی طریقے سے نفس انسانی کا معاملہ ہے کہ آپ گناہ جتنا کرتے چلے جاؤ گے یہ شیر ہوتا چلا جائے گا کہ بھئی یہ تو گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, لہذا اور گناہ میں اور دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. لیکن تھوڑی سی محنت کوشش اگر ہم نے کر لی تو انشاءاللہ پھر یہ شیر نہیں بنے گا. اسی لیے مجذوب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو اگر عام طور پر نفس ہمارا ہمیں دباتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر, تو میرے عزیزوں کبھی آپ نفس کو بھی تو دباؤ. وہ جب گناہ کرنے کے لیے کہے تو کہہ دو کہ بھئی چاہے جان چلی جائے گناہ نہیں کروں گا. ایک دفعہ اس کے سامنے ڈٹ جائیے, انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگی, ارادہ بھی اپنا پختہ کر لیا کہ گناہ نہیں کریں گے چاہے جان جاتی ہو تو جاتی رہے, تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد پھر یہ نفس بھیگی بلی بن جائے. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو تو لذت چاہیے, کوئی خاص قسم کی لذت مقصود نہیں ہے, بس لذت چاہیے. اب اگر آپ اس کو خراب لذتوں کی طرف لے جائیں گے تو یہ ان کا عادی ہو جائے گا, اور اگر آپ اس کو اچھی عادتوں کی لذت ڈال دو گے, اچھی عادتوں کا لذت, اس کو تو لذت چاہیے بس. ایک آدمی نے شراب پینے کی عادت ڈال رکھی ہے تو شراب پینے میں اس کو سکون ملتا ہے, لیکن ایک آدمی دودھ پی کے خوش ہو جاتا ہے تو دودھ پہ خوش ہو جائے گا. تو ہم شراب کی عادت کیوں ڈالیں, گناہوں کی طرف کیوں لے کے جائیں, اس کو اچھائی کی عادت ڈالیے. اچھی عادتیں جس کو پڑ جاتی ہیں وہ پھر بری عادتوں کی طرف نہیں جاتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی نمازی, پانچ وقت کا نمازی اور جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی, اگر اس کی جماعت نکل گئی آپ دیکھیے وہ کتنا بے چین ہوتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, گاڑی میں ہوں, بس میں ہوں, ویگن میں ہوں, نماز کا وقت آ گیا بےچارے وہیں گاڑی کہیں روکی, اور اگر بس میں ہے تو وہیں اتر گئے, نماز پڑھی پھر آگے جاتے. انہیں چین ہی نہیں آتا کہ اگر نماز جماعت سے نکل جائے گی تو ان کو بے چینی ہو جائے. تو انہوں نے اپنے نفس کو اچھی عادتوں کا خوگر بنایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے نفس کو اچھی عادتوں کا خوگر بنا لیں تو نفس کو تو مزہ چاہیے. اب چاہے مزہ اس کو نیکی میں ملے چاہے برائی میں ملے, بعض لوگ برائیوں کا عادی بنا دیتے ہیں لہذا ان کو برائیوں میں مزہ آتا ہے. لیکن جب تک ہم کوشش کر کے برائیوں کی عادتوں کو نہیں چھوڑائیں گے اس نفس سے, یہ نفس کبھی خود سے نہیں چھوڑے گا. یاد رکھیے کہ ترقی یافتہ جو قومیں ہیں اپنے آپ کو ترقی یافتہ وہ کہتی ہیں, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل نہ دے.
جو وہ چاہے کرے، لہذا ان کے ہاں کوئی قدغن نہیں، نہ مذہب کی، نہ قانون کی، نہ اخلاق کی، نہ معاشرے کی، نہ ماحول کی، نہ نفس کی، کسی چیز کی خواہش کا قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، جس کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے، اور اگر کوئی رضامندی سے جو چاہے کر لے کوئی روکنے والا بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں جتنی زنا بالجبر کی کثرت ہے، اتنی کثرت اور کہیں پوری دنیا میں نہیں، باوجود اس آزادی کے. وجہ کیا ہے کہ انسان کا جو نفس جب برائیوں پر آتا ہے تو اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں تو اب گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ نہیں کریں گے، یا تیسرا نہیں کریں گے، پھر چوتھا نہیں کریں گے، یہ تو کرتا چلا جائے گا نفس. تو انہیں جب یہ گناہ کی لذت مل گئی کہ زنا بالرضا، تو ان کے ہاں علل اعلان، جو مرضی جہاں چاہے جو مرضی کرے، کوئی روکنے والا نہیں، نہ انہیں قانون روکتا، نہ اخلاق روکتا، نہ معاشرہ روکتا. تو اس لیے اب ان کے جب دل نے سوچا کہ بھئی یہ تو رضامندی والا معاملہ ہے، اب زنا بالجبر بھی کر کے دیکھیں، کیونکہ کوئی حد و نہایت تو ہے نہیں، ایک چیز چھوٹ گئی اب دوسری چیز اس سے آگے بڑھیں، اب اگلا قدم بڑھائیں، تو گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہذا وہاں پر جو ہے وہ اس کی کثرت، کیونکہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اگر وہ گناہ آسانی سے کر رہا ہے، اب اس کے بعد اگلا قدم اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ تو کر کے دیکھ لیا، اب یہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے، اس میں کیا مزہ ہے. پھر جب وہ کر لیتا ہے پھر اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے. تو کبھی ختم نہ ختم ہونے والی یہ لذتیں ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے نفس کے ملوث ہونے کی وجہ سے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں، مقابلہ کریں اس کا، تو یقیناً تھوڑی سی مشقت تو ہوگی، لیکن مشقت کس کام میں نہیں ہوتی بھائی. آدمی نوکری ڈھونڈتا ہے تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے، در در جانا پڑتا ہے، کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تب جا کے جو ہے نوکری ملتی ہے، آسانی سے تو وہ بھی نہیں ملتی. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں بڑی مشقت کا کام ہے لہذا میں نوکری نہ کروں، ایسا نہیں. محنت و مشقت تو کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہو کتنی مائیں، کتنی عورتیں دعائیں کرتی ہیں جو شادی شدہ ہیں کہ بھائی ہمارے اولاد ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اب اسے کوئی عورت کہے کہ ارے پگلی کاہے کے لیے دعائیں کراتی ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ بچے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی، ساری ساری رات جاگنا پڑے گا، پیشاب پخانا اس کا صاف کرنا پڑے گا، اور سردی میں تجھے اس طرح سے تنگ کرے گا، گرمی میں اس طرح سے تنگ کرے گا، تو وہ کیا کہے گی عورت کہ بھلے تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے لیکن میں اپنے بچے کی خاطر برداشت کر لوں گی سب کچھ. تو بات یہ میرے عزیز، وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے اولاد کے لیے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی تھوڑی سی اگر مشقت ہو کہ گناہ ہمارے چھوٹ جائیں، تو یہ مشقت مشقت نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ نفس اگر عادی ہو گیا تو پھر گناہ کے قریب جاتے ہوئے بھی مشقت ہوگی، پھر تکلیف ہوگی. جن کو نیکیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے انہیں گناہوں کی طرف جانے میں مشقت ہوتی ہے، ایسے کام کرتے ہوئے ان کو مشقت ہوتی ہے کہ کوئی اگر دیکھ بھی لے تو کیا کہے گا، اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بھائی اللہ رب العزت تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن دنیا والے بھی مجھے یہاں دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ اللہ کی شان. ایک آدمی اگر کوئی نیک ہو اور اس کو کوئی غلط جگہ پر کوئی دیکھ لے تو خود وہ بھی پسند نہیں کرے گا اور دوسرا آدمی بھی پسند نہیں کرے گا یہ یہاں پر ہو. تو اللہ رب العزت اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن جب تک آدمی اس کے لیے محنت و مشقت نہ اٹھائے اس وقت تک یہ نفس رام نہیں ہوتا. آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو آرزوئیں خون ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، حسرت پامال ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن اس دل کو اللہ کے قابل بنا دو. اور بنے گا کب؟ جب یہ ناجائز خواہشیں اور حسرتوں کو آپ ان کا گلا گھونٹیں گے. ناجائز خواہش، جائز خواہش پورا کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ناجائز خواہش کو پورا کرنا اور ناجائز حسرتوں کو پورا کرنا یہ ناجائز. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز نہیں. تو اس لیے ناجائز خواہشوں کا تو گلا گھونٹ دو، باقی جہاں تک جائز حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن محنت و مشقت تو بہرحال برداشت کرنی پڑتی ہے. بعض لوگ دیکھیے صرف صبح جو اجرت ملنے والی ہے انہیں ساری ساری رات چوکیداری کرتے ہیں، جاگ کر گزارتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ صبح ہمیں کچھ اس کا معاوضہ ملے گا. تو اسی طریقے سے دوسرے معاملات ہیں، ان میں مشقت محنت سب کچھ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے نفس کے خلاف بھی جب تک آدمی مجاہدہ نہیں کرے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائے والذین جاہدوا فینا، ہمیں پانے کے لیے جو کوشش کرے گا. اب کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانیوں کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ کوشش ہے اس میں. تو یہ ہے اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جائیں گے، لنہدینہم سبلنا، یہ مطلب نہیں کہ دور سے راستہ دکھا دیں گے کہ دیکھو میں وہ جا رہا سامنے اس گلی سے وہاں مڑ جانا پھر آگے چلے جانا، نہیں، بلکہ ہاتھ پکڑیں گے اور لے جا کر اس کو منزل پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ لو بھائی یہ تمہارا، اس کا پتہ پوچھ رہے تھے تم، یہ گھر ہے وہ. تو لنہدینہم سبلنا، ہم ہی ہدایت کریں گے اپنے راستوں کی. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ میں کیسے ملتا ہوں. لیکن آدمی میں تڑپ ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت خود اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے اور خود انسان سیدھے راستوں کی طرف چلتا چلا جائے گا. لیکن بشرط ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، مشقت کریں. ہم تو بالکل جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں اور یہ چاہیں کہ منزل خود ہی ہم تک آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ناممکن یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں اور جن کو منتخب فرما لے ان کے لیے معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. غالباً ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے خواب میں. تو وہ بھی عجیب بندے تھے، اللہ کے کہنے لگے کہ بھائی نماز پڑھنا چھوڑ دو. اب اس نے سمجھا کہ واقعی یہ تو بات تو کہہ دی اس نے، لیکن بہت بڑی بات ہے، نماز پڑھنا کیسے چھوڑ دوں. بہرحال کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد پھر آئے اور آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زیارت ہو جائے خواب. تو کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا نماز پڑھنا چھوڑ دے. لیکن اسے ہمت پھر بھی نہ ہوئی کہ بھائی نماز تو فرض ہے، میں کسی کے کہنے سے کیوں کر چھوڑ دوں. چنانچہ جب تیسری مرتبہ پھر آئے تو ان سے کہا تو انہوں نے پھر یہی بات کہی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی فرض چھوڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، ہمارا جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کب کو چھوڑ دیتا. لیکن وہ ماشاءاللہ واقعتاً یعنی ان کا نفس جو تھا ایسا تھا کہ جو نیکی کے راستے پر ہی چلنے والا تھا، انہوں نے سوچا کہ بھائی فرض چھوڑنا تو مشکل ہے، چلو سننا چھوڑ دیتا ہوں. تو اس دن عشاء کی سنتیں پڑے بغیر سو گئے. رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے تو نے ہماری سنتیں کیوں چھوڑ دی، تو جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر سنتیں ادا کی اور صبح اٹھ کر پھر ان کے پاس پہنچا. ان سے کہا کہ میں نے اس طرح سے رات کو سنتیں چھوڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے کہا کہ بھئی ہم نے کیا کیا کہ تم نے سنتیں چھوڑ دی. فرمایا اسی لیے تو میں تجھے کہتا تھا کہ اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ آگے تجھ سے پڑھواتے خود، کیونکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اور جس کو اللہ منتخب کر لے پھر وہ غلط راستے پہ نہیں چلتا، چلنا بھی چاہے تو روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے اصل میں جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے، یعنی جو مراد ہو اللہ رب العزت کی. ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے. مرید چل کے آتا ہے، مراد کو لایا جاتا ہے. لیکن اس میں ہر آدمی کی بات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ اس شخص نے صحیح کیا، لیکن جو بزرگ تھے وہ ان کو بھی اللہ نے بڑی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. ہر آدمی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر یہ نماز چھوڑنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے نہیں دیں گے، پڑھوائیں گے ضرور. اس لیے کہہ دیا تھا، ورنہ ہر آدمی کو وہ بھی نہیں کہتے کیسا کر لو. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت چاہیں گے جب تو خود بخود کرے گا آدمی. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کی مراد ہو جائیں. لیکن بعض لوگ محنت سے کوشش کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچانا چاہیں گے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے خود پہنچا دیتے ہیں اس مقام پر. پہنچاتے دونوں کو اللہ ہی ہیں، لیکن بعض جو ہے مرید ہوتے ہیں، بعض مراد ہوتے ہیں. تو بہرحال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی انہیں ہدایت کر دیں گے، انہیں ہم راستے خود بتائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی تڑپ پیدا تو ہو دل میں، میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ اصل چیز طلب ہے. دل میں بے چینی اگر کوئی کسی چیز کی ہوتی ہے تو انسان اس کو پانے کے لیے محنت بھی کر لیتا ہے، مشقت بھی کر لیتا ہے. لیکن اگر دل میں بے چینی نہ ہو، ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے تو گویا کھانے کی طلب ہے اور بے چینی ہے بھوک کی وجہ سے، تو اب کہیں ادھر دوڑے گا، کہیں ادھر جائے گا، کہیں جا کے جب تک وہ کھانا نہیں کھا لے گا اسے چین نہیں آئے گا. تو دین کے لیے بھی ایسی بے چینی ہمیں ہو جائے کہ جب تک ہم دین پر نہ چلیں ہمیں چین نہ آئے. جس طرح پیاسے کو جب تک پانی نہ مل جائے چین نہیں آتا، جب ہمارے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ ہم میں طلب ہے. اور یہ طلب ہی اصل چیز ہے، طلب ہی سے انسان منزل پر پہنچتا ہے. طلب نہیں ہو تو کہیں نہیں، کوئی نہیں. ایک آدمی کے دل میں یہ ہے کہ مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، دل میں طلب ہے، بے چینی ہے، کوشش کرے گا، دعائیں کرے گا اور محنت مشقت بھی کرے گا، اللہ سے دعائیں کر کے اس منزل کی طرف جانے کے لیے بے چین رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی پہنچا دیں گے ایک نہ ایک دن. لیکن دل میں بے چینی ہی نہ ہو تو چاہے لاکھوں کروڑوں روپے جیب میں پڑے ہوئے ہوں اور اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہوں، لیکن وہ کبھی کوشش ہی نہیں کرے گا، جائے گا ہی. کتنے لوگ ایسے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ جدے میں رہتے ہیں اور 20-20 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن پتا چلا کہ 20 سال ہو گئے کبھی عمرے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں گئے، نماز کے لیے بھی وہاں نہیں گئے. تو پیسے سے انسان نہیں جاتا، طلب اور بے چینی جب تک اندر نہ ہو، ذوق اور شوق نہ ہو، اس وقت تک نہیں جاتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری موت مدینے میں آئے، مکے میں آئے، اور کتنے ایسے ہیں کہ وہاں مر جاتے ہیں، وصیت کر کے مرتے ہیں کہ جی ہماری لاش جو ہے وہ مدینے کراچی پہنچا دو یا لاہور پہنچا دو. نالائقی کی بات ہے. ویسے تو شریع مسئلہ یہی ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہو جائے اس کو وہی دفن کر دینا چاہیے. اصل چیز تو اعمال ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو انشاءاللہ جہاں بھی انسان دفن ہو جائے خیر ہی خیر. لیکن دل میں آرزو اور طلب کا ہونا کہ مدینے میں انتقال ہو جائے، یہ ایمان کا تقاضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہو سکے تو موت مدینے کی اختیار کرو. اب لازمی بات ہے ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، البتہ بے چینی اور طلب اور تڑپ یہ اختیار میں ہے. تو آدمی کم از کم دعا کرے، بے چینی رکھے، تڑپ رکھے. اگر ہم کہیں بھی مر جائیں لیکن اس تڑپ اور بے چینی کی وجہ سے انشاءاللہ اجر و ثواب تو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری روح کو وہیں سے اٹھائے. اللہ کے لیے کیا مشکل کام، اس لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. لیکن جب تک دل میں تڑپ اور بے چینی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. یاد رکھیے کہ گناہ جتنا بھی کوئی کر لے، گناہ کرتے جاؤ گے تو اتنا ہی مزید آگے بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی انسان کو رہے گی. لیکن جب گناہوں کو ترک کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سکون عطا فرما دیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں ہی قلوب جو ہے وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر، اللہ کے جو ہے وہ یاد، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے. دیکھیے انسان ایئر کنڈیشن میں سو جائے، اس کے پاس قالینیں بھی ہوں، بہترین قسم کے مخمل کے گدے بھی ہوں، لیکن اگر دل میں بے چینی ہے تو یہ چیزیں اس کو سکون عطا نہیں کر سکتی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دھن دولت سبھی کچھ ہے لیکن نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیندیں پھر بھی نہیں آتی. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور سرہانے اینٹ رکھی اور سو گئے، خراٹے مارتے ہیں. لوگ تمنا کرتے ہیں کاش ایسی نیند ہمیں بھی آ جائے. تو پیسہ دولت اس سے سکون نہیں ملتا. اللہ تعالی ہمیں اتنی عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اور کسی کے آگے ہمارے ہاتھ دراز نہ ہوں. لیکن یہ سکون کی چیز نہیں ہے، سکون تو اللہ کی یاد میں. یہ ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، اگر مال دولت نہیں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرو. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی اللہ اللہ کرنے والے انہیں کوئی غم نہیں ہوتا یا پریشان نہیں ہوتے. یقیناً پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہیں، غم انہیں بھی پیش آتے ہیں، اولادیں ان کی بھی مرتی ہیں اور نقصان ان کے بھی ہوتے ہیں، چوریاں ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسے بے سکون نہیں ہوتے جیسے کہ عام دوسرے لوگ بے سکون ہوتے. انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ ہی نے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہ کام ہونا ہی تھا، اس لیے انہیں سکون آ جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بے سکون نہیں ہوتے، بہت زیادہ بے چین نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، اسے بے چینی ہوتی تو بعض اوقات ہارٹ فیل تک نوبت آ جاتی، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ تکلیفیں، پریشانیاں تو سب کو آتی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے جس شخص کا تعلق اللہ سے ہو تو اس کو سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں جلدی. استری کو اس کا اطمینان تو پہلے سے ہوتا ہے، اللہ پر یقین بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو کرے گا اللہ تعالیٰ کریں گے، اس میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی لہذا کوئی بات، یہ صرف دین کی برکت سے ہوتا ہے. ابھی کل ہی مجھے ایک نوجوان نے ایک بات کہی، بہت خوشی ہوئی دل کو کہ ہمارے نصیب میں اگر یہ ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو آئے گا نہیں کہیں سے. ایک چیز ہمارے نصیب ہی میں نہیں ہے تو بلا وجہ اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت. جو رزق ہمیں ملنا مل کر رہے گا، یہ انسان کو یقین ہو اطمینان ہو اس پر. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گن گن کے دیتا ہے. تو اللہ کے اختیار میں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کے ساتھ کوشش کر کے محنت کر کے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں، اور مجاہدہ اس عمل اس کے لیے کریں کہ کوشش کر کے محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے رک جائیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جن سے منع کیا رک جائیں بس. ہمارے حضرت والا ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسا ہوگا دنیا میں کہ نہ کرنے پر اجر دے؟ لوگ تو محنت کرو گے کوشش کرو گے تو اللہ دیتے ہیں نا اجر. یہ دنیا کے اندر کہیں کام کر رہے ہیں، کسی مل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کام کرو گے آپ کو اجرت دے گا، کہیں ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے کہیں یومیہ کا حساب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ مت کرو اور ثواب لیے جاؤ. تو نہ کرنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی گناہ سے رک جائے تو یہ تو نہ کرنے کا کام ہے کہ بھائی نہیں کرنا نہیں، میں تو کسی نہ کسی طرح میں محنت مشقت تکلیف بادشاہت یہ سارے لائق ہوتے ہیں. ایک آدمی چاہے گناہ کر رہا ہے کرنا چاہ رہا ہے لیکن چاہے کوئی دیکھ نہ لے، چھپ کے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے چھپ چھپ کے جا رہا ہے، پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، دو چار آدمی بھی ادھر کھڑے کر رکھے دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو یہ ساری محنتیں مشقتوں کے بعد جا کے وہ گناہ کرے گا اور پھر بھی دھاگا لگا رہے گا کو آگے پکڑ نہ لے. لیکن اگر گناہ نہ کرے تو اس کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، بھائی پتہ نہیں اس میں کیا لذت تھی جو ہم نے گناہ نہیں کیا، لیکن یہ کچھ دیر ہوگی اور بعد میں سکون مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ گناہ نہ کرو اور اجر و ثواب پورا پورا لو. کام نہ کرنے پر مزدوری اللہ دے رہے ہیں تو ایسے دینے والے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جو ہے جو اس آیت کے مطابق عمل کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، کیا مطلب ہمیں پانے کے لیے، ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو لنا دیا سب لانا، ہم اپنے راستوں کو کی ہدایت انہیں کر دیتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا، باز نے کہا کہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے وہ ان کو راستوں پر چلاتے ہیں کہ بھئی یہاں چلو، بس یہ راستہ ہے تمہارا، یہ منزل. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرنے والے نہ ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نفس کے خلاف محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیں جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. بلا شبہ یا اللہ ہمارا ماحول، ہمارے ارد گرد، یا اللہ ہمارا گھر، سبھی اے اللہ برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سب. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اے اللہ سیدھے راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم بھی ہمارے متعلقین کو بھی اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطانی راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ برائی کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں سیدھا راستہ چلنے والا بنا دیجئے. اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ عافیت دارے نصیب فرما, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے, ہر قسم کے وساوش سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما, ہر قسم کے اے اللہ خیالات سے ہماری حفاظت فرما, گندے خیالات سے ہماری حفاظت فرما, وساوش شیطانیہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اے اللہ اپنے فضل خاص سے ایک اور نیک بنا دیجیے, متحد اور متفق فرما دیجیے, افتراق اور انتشار سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے, اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے, اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. جب تک یا اللہ ہم رہیں دین پر ہمیں ثابت قدم رکھیے, اور جب ہم میں سے کسی کا بھی کبھی بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.